عزیز سامعین، پروگرام انسان اور ماحولیات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں قرآن کریم کی بعض آیات کا جائزہ لیں گے جو ماحولیات کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔1967 میں امریکہ کے پرنسٹن کالج میں تاریخ قرون وسطی کے پروفیسر ٹاؤن سینٹ وائٹ نے سائنس نامی مجلے میں دین اور سائنس کے رابطے کے بارے میں ایک مقالہ لکھا تھا، اور یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ یہودیت اور عیسائیت نے ماحولیات کی خرابی کے زیادہ سے زیادہ سامان مہیا کیے ہیں، کیونکہ ان ادیان نے یہ تعلیم دی ہے کہ خدا نے تمام چیز انسانوں کے لیے خلق کی ہیں اور انسان غیر محدود طریقے سے قدرتی ذخائر کا استعمال کر سکتا ہے۔ ان کے بعد کیٹ تھامس نے، جو تاریخ کے پروفیسر تھے، 1983 میں برطانیہ میں ایک کتاب شائع کی جس میں انہوں نے یہ اصرار کیا تھا کہ قرآن کی بعض آیات بھی عیسائیت کے نظریے کا پرچار کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ پورا نیچر انسان کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں حیوانات و نباتات کو شعور سے عاری قرار دیا گیا ہے اور وہ کسی طرح کا حق بھی نہیں رکھتے ہیں۔ کیٹ تھامس نے جن آیات کا سہارا لیا وہ یہی ہیں: اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجری فی البحر بامره وسخر لكم الانہار۔ خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور اس کے ذریعے پھل اگائے ہیں، اور تمہارے لیے روزی فراہم کی ہے اور کشتیوں کو تمہارے اختیار میں دیا ہے تاکہ اس کے فرمان سے سمندروں میں چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے لیے ہی مسخر کر دیا ہے۔ مسلمان علماء کی نظر میں ہر چند وہ آیات جن سے اس برطانوی دانش مند نے استناد کیا ہے ان میں انسان کو سب سے برتر موجود قرار دیتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان نیچر کا مالک ہے۔ قرآن مجید اور حکمت اسلامی کی نظر میں نیچر کی خلقت کا مقصد انسان کو سہولتیں عطا کرنا ہے، اور نیچر اسی کے لیے خلق ہوا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ نیچر پر انسان کا اختیار ہے۔ اسلامی حکومت کے لحاظ سے کائنات ایک محور پر حرکت کر رہی ہے اور اس کا حتمی مقصد خداوند متعال ہے، لیکن کائنات کو انسان کے سہارے اپنا یہ سفر جاری رکھنا ہوگا، لہذا نیچر کی خلقت کا ابتدائی ہدف انسان ہے اور ہرگز مقصد کے معنی صاحب اختیار ہونے کے نہیں ہے۔ آیات قرآنی کے مطابق خداوند متعال نے انسان کو کافی اختیارات دے رکھے ہیں اور اسے ذمہ داری بھی عطا کی ہے، اس کے فرائض بھی معین کیے ہیں، اور اسی سلسلے میں سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے: وہ ایسا خدا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس کی آبادکاری کا کام تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ اس آیت میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے زمین کی آبادکاری کی ذمہ داری انسان پر ڈال دی ہے اور اسے ہر طرح کے وسائل و ذرائع عطا کیے ہیں۔ اب یہ انسان کی کوششوں پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے زمین کو آباد کرتا ہے۔ آیات قرآنی کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ ماحولیات کے سارے مظاہر اہمیت کے حامل ہیں۔ قرآن کریم نے آسمانوں اور زمینوں کو خدا کی نشانیاں قرار دیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی عظمت کی علامتیں ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ عنکبوت میں آیت 44 میں ارشاد ہوتا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، خدا نے آسمانوں اور زمینوں کو حق پر خلق کیا ہے، اور آسمان و زمین کی اس خلقت میں مومنین کے لیے بہت سی آیات ہیں۔ خداوند متعال نے زمین پر پیڑ پودوں کے اگنے کو بھی اپنی آیات میں قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم نے زمین کو نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے اس میں بڑی عمدہ عمدہ چیزیں اگائی ہیں، اس میں مومنین کے لیے خدا کی نشانیاں ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سورہ نحل کی آیت 67 میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اور پھر خرما اور انگور کے پھلوں سے وہ شیرہ نکالتے ہیں جس سے تم نشہ اور بہترین رزق سب کچھ تیار کر لیتے ہو، اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح قرآن کے فلسفے کائنات میں نیچر اور ماحولیات خدا کی نشانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ نیچر خداوند متعال کی تجلی گاہ ہے، اور انسان اس میں ہر جگہ اللہ کی آیات پاتا ہے۔ قرآن کریم نے آسمان، ستاروں، سورج اور چاند، ابر، بارش، ہوا کے بہنے، سمندر میں جہازوں کی رفت و آمد، سمندر، پیڑ پودوں، حیوانات اور جانداروں، نیز ہر امر محسوس کو جسے انسان اپنے اطراف میں پاتا ہے، اس پر انسان کے سوچ و وچار کو ضروری قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمانوں اور زمینوں کی خلقت کے بارے میں سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں۔ نیچر کے بارے میں تدبر اور فکر کرنے سے جو اہم ترین حقیقت سامنے آتی ہے، یہ ہے کہ نیچر زندہ مخلوق کی پیدائش اور بقا کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ لہذا نیچر میں ایکالوجیکل توازن قائم رکھنا زندہ موجودات کا بنیادی ترین حق ہے۔ نیچر خدا کی ایسی نشانی ہے جس میں سنت الہی کے تحت زندہ مخلوقات اور ان کی بقا کے لیے ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سنت الہی سے ہم نیچر میں حق حیات اور حق بقا اور حق استفادہ از مظاہر نیچر کو سمجھتے ہیں۔ لہذا نیچر قدرت و حکمت خداوندی کا ایک حسین گلستان ہے جس میں خدا نے ہر طرح کی مخلوق کو اپنی عادلانہ تخلیق سے زندگی گزارنے کا حق عطا کیا ہے۔ خدا کا یہ امر تکوینی مقدس حیثیت کا حامل ہے۔ خدا کا یہ امر تکوینی مقدس حیثیت کا حامل ہے۔ انسانوں کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے اور اپنے سارے امور اس کی روشنی میں انجام دینے چاہیے۔ ان حقائق کی روشنی میں زمین، پانی، ہوا کو آلودہ کرنا اور مقدس نظام تکوین پر جارحیت کرنے اور آیات الہی کو تباہ کرنے کا اقدام ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے مطابق نیچر اور اس میں جو کچھ ہے وہ خدا کی نعمتیں ہیں۔ سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے، جو بھی نعمت ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، خدا نے انسان کے اختیار میں نعمتیں دی ہیں تاکہ وہ نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرے، یعنی نعمت سے صحیح صحیح استفادہ کرے۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اس کی نعمت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے یا اسے دوسری نعمت بھی ملتی ہے۔ نعمت سے صحیح استفادہ کرنے کی وجہ سے سورہ ابراہیم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر نعمت کرو گے تو یقیناً تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ لیکن اگر انسان اپنے ماحولیات کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس نے بڑی بڑی نعمتوں پر کفر کیا ہے، کفران نعمت کیا ہے، وہ عذاب دنیاوی اور نعمت سے محرومیت کا مستحق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں پر کفران کرو گے تو میرا عذاب نہایت شدید ہے۔ یہ بھی سورہ ابراہیم کی اسی آیت کا ٹکڑا ہے۔ الہی نعمت سے محرومی در حقیقت حرص و تما اور سنت الہی کو نظر انداز کرنے کی بنا پر پیش آتی ہے۔ ارشاد حق ہوتا ہے کہ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ خدا فرماتا ہے کہ اللہ کسی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا کسی قوم پر مگر یہ کہ اس نے خود ہی اس نعمت کو تبدیل کر دیا ہو۔ لہذا ماحولیات کے بحران کا سرچشمہ انسانوں کی عادتوں اور اخلاق میں پوشیدہ ہے۔ اگر انسان برے اخلاق اور غیر شرعی عادات کا حامل ہے تو اس کا برا اثر ماحولیات پر بھی پڑتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ فکفرت بانعم اللہ فازاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون، اور اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا تھا تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھا دیا۔ اس کے مقابل خدا کی سنتوں اور حدود کی رعایت کرنا اور ماحولیات کے اصولوں پر بھی پابند رہنا اور اس سلسلے میں قرآن و احکام الہی کی پابندی کرنا انسان کو ماحولیات کی نعمتوں سے زیادہ استفادہ کرنے کا موقع عطا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ماحولیات میں تراوت و تازگی آنے کا بھی سبب بن سکتا ہے، چنانچہ صحیح راستے پر پائیداری فراوانی آپ کا سبب بنتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَإِن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ اس کے علاوہ الہی احکام پر ایمان اور عمل کرنا بھی نعمت ہائے آسمانی و زمینی کا موجب بنتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنزَلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ قرآن کریم کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی تعلقات اور ماحولیات میں ایک طبعی راستہ ہے اور براہ راست نسبت قائم ہے۔ جیسا کہ انسانوں کی ناپسندیدہ عادات و اطوار زمین اور سمندروں میں فساد کا سبب بنتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیزیقہم بعض الذی عمل لعلہم یرجعون۔ انسان کے اچھے اخلاق آسمان و زمین کی نعمتوں کی فراوانی کا سبب بنتے ہیں اور آسمان و زمین کی نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اچھے اخلاق اور عادات و اطوار سے بھرپور طرح سے نعمتوں سے سرشار ہو جاتا ہے اور اپنی ترقی اور اچھے ماحولیات کا بھی سبب بنتا ہے۔